بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ میں غیر حاضری کے بعد آج 22 جولائی 1994 کی تاریخ میں پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی سے ایک عورت کے دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر مسلط ہو جانے کی وجہ سے جن حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس سے کوئی بھی عقل مند انسان بے خبر نہیں ہے. ضروریات زندگی مفقود ہو کے رہ گئی ہیں، عام شریف آدمی اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے پر اب مجبور ہو رہا ہے. ہر طرف لاقانونیت کا اس انداز میں سلسلہ جاری ہے. دن دہاڑے ڈکیٹیاں، قتل و غارت گری ایک معمول بن کے رہ گئی ہیں. مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے. فحاشی اور عریانی کو ایک منصوبہ کے تحت مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. لادینیت کا پرچار کرنے کے لیے سرکاری ذرائع اور ابلاغ، ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے، اہل اسلام سے متنفر کرنے، مسجد و محراب سے اٹھنے والی حق و صداقت کی آواز کو دبانے، اہل حق کو عوام کی نظروں میں متعون اور ان کی نظروں میں گرانے کے لیے وہ کوئی کوشش نہیں ہے جو باقی چھوڑی جا رہی ہو، اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ پاکستان کی وزیر اعظم بے‌نظیر بھٹو صاحب نے یہ بیان بھی داغ دیا کہ علماء کرام کو سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ انہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھانا چاہیے، جمعہ کے خطبوں میں مسائل بیان کرنے چاہیے، سیاست سیاستدانوں کے سپرد کر دینی چاہیے، اور سیاست میں مداخلت کو بند کر دینا چاہیے. اس کے اس بیان کے بعد یہ ایک لامتناہی سلسلہ اخبارات میں چل پڑا ہے. بحث در بحث، دلائل اور طرفین سے اپنی اپنی راگ میں الاپتے ہوئے ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مطابق دلائل دے رہا ہے. مجھے اس بات پر کوئی زیادہ تعجب نہ ہوتا یہ بات ایک معمول کی بات ہے کہ لادین عناصر کی ہر دور میں یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ وہ آل اسلام سے جیسے بھی ممکن ہو اپنا چھٹکارا حاصل کر سکے. لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ کچھ بکاؤ مولوی اور کچھ زر خرید قسم کے علماء وہ بھی میدان میں آ کر یہ واضح کرنے لگے کہ واقعی مولوی کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور سیاست کا میدان علماء کرام کی شان کے لائق نہیں ہے. میرے نزدیک اور تمام علماء حقہ کے نزدیک دین اور سیاست کا آپس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے. قرآن کریم کے دلائل اور احادیث پیغمبر کے واقعات اور اسی طرح حوالہ جات کے ذریعے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل مفکر اسلام برِ صغیر کے نامور شاعر علامہ اقبال کے اس شعر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جدا ہو جو دین سے سیاست اور رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر سیاست چنگیزیت کا نام رہ جاتا ہے. سیاست حامانیت فرعونیت شدادیت کا نام بن جاتا ہے. یہ دین ہی ہے جو سیاست میں عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیتا ہے. یہ دین ہی ہے جو سیاستدان کے ذہن سے انتقامی جذبے کو ختم کرتا ہے. یہ دین ہی ہے جو سیاستدان کو وعدوں کی ایفا کا پابند کرتا ہے. یہ دین ہی ہے کہ جس کی وجہ سے حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش کرنا سیاستدان پہ لازم ہوتی ہے. اگر دین اور سیاست کو جدا کر دیا جائے تو پھر دین صرف ایک خانقاہی نظام اور صرف عیسائیت کے اس تصور کا نام بن جاتا ہے کہ جس میں ایک آدمی اٹھے اور کلیسا میں چلے جائے اور اس دنیا سے کوئی تعلق اور رغبت نہ رکھے، دوسرا اٹھے اور وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے جو چاہے کرتا چلا جائے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا. دین اسلام نے جہاں بندے کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، عبادات اور اعمال صالحہ اور عقائد و نظریات کی تفصیلات بیان کی، وہاں اسے اپنے ماحول و معاشرے میں زندگی گزارنے کے گر بھی سکھائے، وہاں اسے اللہ کا نظام اللہ کا دین دنیا پہ نافذ کرنے کا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اپنے پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں نافذ کرنے کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی سیاست اور اپنے ملک کے نظام کو ڈھالنے کا حکم بھی دیا ہے. سب سے پہلی بات جو سوچنے کی اور قرآن پاک کی تعلیمات سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو آج اس قرہ ارض پر اپنی کیفیت اور صورت اور شکل میں موجود ہے، اللہ نے اس انسان کی تخلیق کیوں فرمائی؟ جبکہ زمین و آسمان کے اس پیٹ میں 70,000 اقسام ہیں مختلف مخلوقات کی، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، زمین پہ ریگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، اس کے علاوہ جنات ہیں، فرشتے ہیں، پھول و گلمان ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں. اتنی مخلوقات کے باوجود انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو خلاق عالم خود بیان کرتے ہیں پہلے پارے میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. انسان کو اللہ تعالی نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں پیدا فرمایا ہے. خلافت کیا ہے؟ خلافت نیابت کا دوسرا نام ہے. خلافت کا معنی ہے کسی بڑے آدمی اور بڑی شخصیت کا نائب ہو کر اس بڑی شخصیت اور اس بڑے آدمی کے احکام اور اس کے فرامین اور اس کی باتیں لوگوں تک پہنچانا اور اسے نافذ عمل کرنا. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے نائب کی حیثیت سے میرے حکموں کا نفاذ عمل میں لائے گی، میرے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی زندگی میرے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے گی. اور انسان کا خلیفہ خدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ساری کائنات کی مالک و خالق ہے، تو انسان اس مالک و خالق کا ایک پیدا کردہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر اللہ مالک اور خالق کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور دوسروں کو اسی لائن پر چلانے، اپنے باہمی معاملات کو اللہ کے حکموں کے مطابق جب تک چلانے میں مصروف رہے گا تو وہ خدا کے نائب ہونے کا حق ادا کرتا رہے گا اور خلیفہ خدا ہونے کے مصداق پہ پورا اترتا رہے گا. جب اس نے احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اللہ کے نظام سے منہ موڑ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی تو اس وقت یہ نائب خدا اور خلیفہ خدا ہونے کے اس مقدس رشتے کو توڑ کر بغاوت کی طرف چل پڑا اور خلیفہ خدا ہونے کے ناطے جو شرافت اور عظمت اسے نصیب ہوئی تھی اس شرافت اور عظمت کو کھو بیٹھتے ہیں. اور وہ شرافت اتنی اہم شرافت تھی کہ جس کی وجہ سے رب العالمین نے آپ کے انسانیت کے باپ حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو مسجود سمجھنا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ان کی خدا کی طرف سے عطا کردہ اسی شرافت اور عظمت کو تسلیم کرنا تھا کہ اللہ نے اپنی نیابت کا تاج جو آدم کے سر پر رکھ کر انسانیت کو شرف امتیازی اور امتیازی انفرادی وصف سے ممتاز کیا ہے، اس وصف کے وجہ سے خلاق عالم نے فرشتوں جیسی مقدس مطہر اور معصوم مخلوق سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. دوسری بات، میں نے قرآن پاک کے ایک دوسری جگہ سے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ پر کار بند رہیں گے، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، میں اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں زمین پر تمہیں اپنی خلافت عطا کروں گا میں زمین پر تمہیں اپنا نائب بنا کر حکمرانی عطا کروں گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میں زمین پر تمہیں ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت عطا کروں گا کہ جس حکومت کے حاصل ہونے کے بعد تم پر دشمن کا کوئی خوف خطر باقی نہیں رہے گا. جس اقتدار کے حصول کے بعد تمہارے دلوں میں باہمی اس قدر محبت الفت اور مودت پیدا کر دی جائے گی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر صنعاء سے کوئی عورت زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر چلے گی اور وہ سینکڑوں میلوں کا سفر کرے گی تو اس عادل حکومت کے دور میں سوائے رب کے خوف کے اس کے دل میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو رب العالمین نے جو وعدہ کیا حکومت عطا کرنے کا زمین پر اپنی خلافت کے منصب کو ایک مرتبہ پھر لوگوں کے سروں پر فائز کرنے کا یہ وعدہ اللہ کی ذات کن کے ساتھ فرما رہی ہے؟ ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ پر کاربند رہنے والوں سے. یہ وعدہ بے ایمانوں سے نہیں, یہ وعدہ لچے لفنگے اور گنڈے بدماشوں سے نہیں, یہ وعدہ جھوٹے مکاروں اور عیاروں سے نہیں. زمین پر وہ خلافت, وہ حکومت, وہ نیابت جو عین اسلام کے مطابق ہو, جس میں کوئی خوف نہ ہو, کوئی خطر نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, امن ہو, سکون ہو, برکتیں ہو, رحمتیں ہو, عدل ہو, مساوات ہو, حقدار کو حق تک اس کے گھر میں جا کر اس کا حق مل جائے, ایسی حکومت, ایسی منصب اور ایسا اقتدار رب العالمین ان کو عطا کریں گے جو ایمان والے ہوں گے اور ہمارے صالحہ کے کاربند ہوں گے. اگر منصب حکومت دینداروں کے لیے نہیں ہے, اگر حکومت کا منصب دیندار اس کا اہل نہیں, یا دیندار وہ چلا نہیں سکتا, دیندار اس منصب پہ فائز ہو نہیں سکتا, تو یہ دو باتوں میں سے ایک ہوگی, یا بات آج کے نام نہاد سیاست دان کی صحیح ہوگی, یا بات خلاق عالم رب العالمین کی صحیح ہوگی. وہاں واضح طور پر اعلان ہے کہ یہ منصب ہم اسی ایمان والے کو عطا کریں گے جو ایمانی اقدار پہ بھی مضبوطی سے عمل پیرا ہوگا اور اعمال صالحہ کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا. اور دوسری جگہ, تیسری جگہ فرمایا الذین امکناہم فی الارض, جن لوگوں کو ہم زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, نماز کی پابندی کرتے ہیں, وآتوا الزکات, زکات کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں, امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. یہ چار باتیں ہر حکمران کی پہچان کے لیے, اگر وہ حاکم, اس کا اقتدار, اس کی حکومت اسلامی حکومت ہے تو سب سے پہلے اس کی حکومت میں اقامت صلاۃ, نماز کی پابندی لوگوں کو نظر آنی چاہیے, خود بھی نماز کی پابندی کرنے والا ہو اور اپنی عوام کو بھی یہی تلقین کرنے والا ہو, زکات کی ادائیگی کا نظام اس ملک میں مستحکم ہونا چاہیے تاکہ عمراء کے مال سے زکات لے کر غرباء میں تقسیم کی جا سکے, اور نیکی کی طرف عام دعوت ہو, نیکی کا پرچار ہو, نیکی کا شوق لوگوں کے دلوں میں بڑھانے اور جذبہ بیدار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار نہ آ جائیں, اور برائی سے روکنے کے لیے, برائی سے منع کرنے کے لیے تمام تر وسائل, ہاتھ سے روکنے والی برائی ہاتھ سے روکی جائے, زبان سے روکنے والی برائی ریڈیو, ٹی وی, اخبارات کے ذریعے سے روکی جائے, اور کم از کم لوگوں میں اتنے شعور پیدا کر دیا جائے کہ لوگ برائی کو دل سے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ
رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قوم بنی اسرائیل میں سیاست کرنے والے لوگ انبیاء تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنو اسرائیل کی سیاست, بنو اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی. سیاست کا انبیاء سے, سیاست کا اولیاء سے, سیاست کا صحابہ کرام سے, سیاست کا دینداروں سے, سیاست کا علماء سے, سیاست کا سارے طبقے سے جڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیاست صحیح راہ پہ چل رہی ہے, سیاست صحیح اصولوں پر ہو رہی ہے. جب سیاست اور دین میں جدائی ہو جائے گی, جب سیاست اور دین کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, جب سیاست اور دین جدا جدا ہو جائیں گے, پھر زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں, پھر وہی کچھ ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. آج اٹھ اٹھ کر سوال یہ ہے کہ آپ اور میں جس ملک میں جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, جس ملک میں میں اور آپ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں, آج سے 40-47 سال قبل یہ ملک اس انداز میں نہیں تھا, بلکہ یہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا. ہندوستان کا نام تھا, پاکستان کا دور دور تک نام نہیں تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک لمبی تاریخ چلائی, یہ آزادی کی تاریخ, اور میں اپنی بات کا آغاز بھی یہیں سے کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے حصول کی تاریخ کوئی مسلم لیگ کے الیکشن سے ماضی وجود میں نہیں آئی. پاکستان کے حصول کی تاریخ کوئی آخری نعرے کے طور پہ سامنے نہیں آئی. یہ تاریخ اسی وقت شروع ہو چکی تھی جب اس برے صغیر پہ انگریز نے اپنے خونی پنجے گاڑے, اور انگریز نے آ کر مسلم قوم کے 900 سالہ اقتدار کو ختم کر کے سلطنت مغلیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو زوال پذیر کر کے, جب ترکی کی خلافت حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان کر کے انگریز نے اپنے پنجے مضبوط کرنا چاہے, تو اس وقت جن لوگوں نے انگریز کے مقابلے میں اپنی قوم میں بیداری کا جذبہ پیدا کیا, آزادی کا جذبہ پیدا کیا, اپنی قوم کی حمیت اور غیرت کو لکا کر اسے بیداری کی راہ پہ لا کر انگریز کے مقابلے میں کبھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر, کبھی شاملی کے میدان میں, کبھی تحریک خلافت کی شکل میں, کبھی تحریک ریشمی رواح کی شکل میں, اور کبھی تحریک ترک موالات کی شکل میں, جن لوگوں نے انگریز سے جنگ لڑی اور جن لوگوں نے یہ جنگ لڑتے ہوئے قربانیاں دی, تختہ داغ پلٹ کے کالے پانیوں کی قیدیں برداشت کی, اور جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلوں میں زنجیر کے توک ڈالے گئے, وہ لوگ پاکستان کے بانی ہیں, وہ لوگ تحریک آزادی کے ہیرو ہیں, وہ لوگ اس قوم کے موسم ہیں. انہی لوگوں کے دم قدم سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. پاکستان کے بانی ہم ساتھی طور پہ پیدا ہونے والے لوگ اگر بن جائیں تو یہ کوئی عجوبہ نہیں. ہر تحریک میں ایسا ہوتا ہے, قربانیاں کوئی دیتا ہے, پیدا کوئی اٹھاتا ہے, لیکن تحریک آزادی میں کون لوگ تھے جو انگریز کے خلاف لڑتے رہے, کون لوگ تھے جنہوں نے فتوے دیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, کون لوگ تھے جن پہ مقدمات چلے, کون لوگ تھے جنہیں تختے دار پہ لٹکا دیا گیا, دہلی سے لے کر بمبئی تک, لاہور تک, کون لوگ تھے جنہیں پابند سلاسل کر کے پیدل چڑھا گیا, کون لوگ تھے جنہیں سور کی کھالوں میں سی کر درختوں پہ کا کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا, کون لوگ تھے پہاڑوں کی وادیوں پہ جن کے سر صفے, جن کے سر تلواروں سے کاٹ دیے گئے, کون لوگ تھے جن کے خون سے دریاؤں کے پانی سرخ ہو گئے, کون لوگ تھے جنہوں نے ایک سید راج تک جیلیں کاٹی, یہ علماء حق تھے. اگر علماء حق کی قربانیاں نہ ہوتی, تاریخ پاکستان کامیابی سے ہم کنار نہ ہوتی. نہیں بات
تحریکات شروع کر دے گئے.
کون لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی اس تحریکات کو اپنے خون کے ساتھ جاری و ساری رکھا؟ آزادی کے ان چراغوں میں تیل کی بجائے اپنا خون دیا. اگر وہ لوگ نہ ہوتے آج ان کی داستان حیات پر نہ ہو, آج ان کا کردار پر نہ ہو, اور آج خود ساختہ بانیان پاکستان کا حال پل نہ ہو. تو جائیے لندن میں چلے جائیے, انڈیا فرسٹ لائبریری آج بھی گواہ ہے. انگریز نے اپنا تمام تر خفیہ ریکارڈ اس لائبریری میں رکھ دیا ہے. تو پاکستان اور ہندوستان کے مشترکہ وجود پر 100 سال تک حکومت کرنے والا انگریز واپس گیا ہے. آج ہتھکڑیاں موجود ہیں, آج انگریز کی خفیہ ڈائریاں موجود ہیں, آج اس کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں موجود ہیں. جن جن لوگوں کو جاگیریں دی, جن جن لوگوں کو القاب دیے, جن جن لوگوں کو ڈاکٹری کے تاج دیے, جن جن لوگوں کو خریدا, جن ملاحوں کو خریدا, جن پیروں کو خریدا, جن وڈیروں کو خریدا, اور غداری کے اس میں جن لوگوں کو زمینیں ہلاک کی, جنہیں سر کے خطاب دیے, جاؤ آج بھی انڈیا فرسٹ لائبریری میں ان لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. آج وہ ریکارڈ آپ کے پاکستان کے اخبارات چھاپے یا نہ چھاپے, لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں, فیکٹ از فیکٹ, حقائق خود بولتے ہیں. جائیے, فری خان نے کتاب لکھی ہے حقائق حقائق ہوتے ہیں. پاکستان نے زمینہ شائع کیا, انگریز کے وفادار لوگ ان وفاداروں کی لسٹ پڑھیں کہ انگریز نے کس کو کیسے خریدا. کئی لوگوں نے انگریز کو تعویذ بنا کر دیے جاگیریں لی, کئی لوگوں نے انگریز کے ہاتھ میں فتوے دیے جاگیریں لی, جگیریں لی. جگیریں لینے والے کون تھے؟ غداری کرنے والے کون تھے؟ سر کے خطاب لینے والے کون تھے؟ اور اپنا سر دھر سے جدا کرنے والے کون تھے؟ کون سے بولو؟ یہ ایک تاریخ ہے, اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی. تاریخ حقائق سے پردے اٹھا کے رہا کرتی ہے. آج ساری دنیا لندن کے اس انڈیا آپس لائبریری کا مطالعہ کر سکتی ہے. آج وہاں وہ ہتھکڑی موجود ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری کو لگا کرتی تھی, آج وہاں وہ تحریریں موجود ہے عطا اللہ شاہ کی تقریروں کی صورت میں, آج وہاں وہ فیصلے موجود ہے جو حسین احمد مدنی کے خلاف دیے گئے, آج وہاں وہ فیصلے موجود ہے کہ شیخ الہند کو کالے پانی میں بھیجا گیا, آج وہ ریشمی رومال موجود ہے اور جس کی تاریخ چلانے والے علماء دیوبند تھے, آج تاریخ اتر کے ممالات کے لیڈروں کے نام موجود ہے, شاملی کے شہیدوں کے نام موجود ہے, آج بالا چوٹ کی تنادیوں میں خون کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی داستان موجود ہے. سوال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 100 سال تک جنگ لڑی, آج جنگ لڑنے والے جن کے خون کی برکت سے, جن کی تحریک کے سلے میں یہ ملک حاصل کیا ہے, انہیں کہتے ہو تم اس ملک کے کیا لگتے ہو. ہمارا سوال یہ ہے کہ تم اس ملک کے کیا لگتے ہو؟ تم اپنے بڑوں کو دیکھو, تم اپنے بڑوں کو دیکھو, تمہارے بڑوں کی جاگیریں کہاں سے آئیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر آنے والوں ہمیں تمہارے موجودہ کردار پر بے شمار اعتراض ہے, لیکن یہ تو بتلاؤ کہ ایک عام پاکستان کا آدمی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے 5 گز زمین نہیں ہے, تمہیں یہ جگیریں کہاں سے ملی؟ تمہیں یہ ریاستیں کہاں سے ملی؟ تم ہی وہ لوگ تھے جو انگریز کے گھوڑوں کے کرخرے کیا کرتے تھے, تمہارے ابا اجداد وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے بت پالش کیے, تمہارے ہی وہ لوگ تھے جن کے دیے ہوئے لوگوں نے کعبے کے گولیاں چلائیں, تمہارے ہی وہ لوگ تھے پوری ملت کو جنہوں نے انگریز کے ہاتھوں میں بیچ دیا تھا. افسوس کہ غدار حکومت میں چلے گئے, وفادار جیلوں میں چلے گئے. آج ہمیں کہتے ہو علماء کو حکومت کا حق حاصل نہیں, علماء کو نہ ہوتا اگر اس ملک کو بناتے وقت یہ نعرہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا, سوشلزم, کمیونزم اور دیگرزم. اگر پاکستان کو بناتے وقت بھٹوئزم کا نعرہ لگتا ہم کہتے واقعی ہمارا کوئی حق نہیں, پاکستان بناتے وقت سوشلزم کا نعرہ لگتا ہم کہتے اس ملک پہ حکومت کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں. کمیونزم کا نعرہ رکھتا، سیکولرزم کا نعرہ رکھتا، کسی اور ازم کا نعرہ رکھتا، ہم خانقاہوں میں بیٹھ جاتے، ہم مسجدوں تک محدود رہتے، لیکن پاکستان بناتے وقت تم ہی بتلاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ خاموشی سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا یہ نعرہ نہیں تھا؟ یہ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کو یہ بات معلوم ہو کہ پاکستان بناتے وقت نعرہ کیا لگا تھا، کیوں کرنے والے سیاستدان یہ بھی شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا اور تمہارے باپ کے نام پہ بنے، اگر اسلام کا نعرہ نہ ہوتا تو تاریخ انسانیت کی اتنی بڑی ہجرت کا عمل کبھی مارز وجود میں، اگر اسلام کا نام نہ ہوتا ہزاروں ماؤں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کو پامال نہ کرتی، اگر اسلام کا نام نہ ہوتا دودھ پیتے ہوئے بچے نیزوں کی انیوں پہ نہ چڑھائے جاتے، اگر اسلام کا نام نہ ہوتا لوگ خاک و خون کی وادیوں کو عبور نہ کرتے، وہ اسلام ہی کا نام تھا، وہ پیغمبر اسلام کے کلمے ہی کا نعرہ تھا کہ جس نعرے کے لیے لوگوں نے جانے دی، بچے قربان کیے، اس سے پمال ہوئی، خاک و خون کے دریا عبور ہوئے اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو جب یہ ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، اسلام کے نام پر آیا یا نہیں آیا؟ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، تو اب اس ملک میں اسلام کے دشمنوں کو حکومت کرنے کا حق ملنا چاہیے؟ لیکن بدقسمتی دیکھیے، ملک اسلام کے نام پر لیکن قیادت غیر اسلامی لوگوں کے پاس، ملک اسلام کے نام پر عدالتوں کا قانون وہی انگریز والا، ملک اسلام کے نام پر کرسی اور اقتدار پھر انگریز کے انہیں خود کاشتہ پودوں کے پاس۔ دوسرے لفظ میں آپ یوں کہیے کہ گورا انگریز ہماری جان چھوڑ گیا، میلا انگریز ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ یہ میلے انگریز جو انگریز کے جانے کے بعد انگریز کے نظام کو، انگریز کے انداز کو، انگریز کے قانون کو آج قوم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، میں انہیں کہہ دینا چاہتا ہوں گورے انگریز کو بھی ہمارے آباؤ اجداد نے نکالا تھا، گورے انگریز کے پاؤں بھی ہم ہی نے توڑے تھے، میرے انگریزوں نکل جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ہماری کھلی جنگ ہے۔ پاکستان کی دھرتی پر حکومت کرنے کا حق دے نہیں سکتے، اور آپ ان کی جگہ دیکھیے، میلا انگریز اور گورے انگریز، اور ان کی عورتوں کو کیا کہتے تھے؟ لیڈی کیا کہتے؟ میم، یہ میلی میم، پاکستان کی میلی میم، کالی میم کہہ لو، ان کے مقابلے میں یہ کالی ہے، یہ میلی میمے کرتی پھرتی ہیں، مولویوں کو حق نہیں، مولویوں کو حق نہیں، یہ ملک بنا ہی مولویوں نے، بنایا ہی مولویوں نے، اسلام دین داروں کو حق نہیں، یہ ملک بنا ہی دین کے نام پر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مولویت نے اپنا کردار ختم کر لیا، یہ بات الگ ہے کہ جان دینے والا مولوی خانقاہ میں بیٹھ گیا، بکاؤ مولوی آگے بڑھ گیا، یہ بات الگ ہے کہ مولوی نے سیاست کی چمک دمک اور پیسے کی ریل پیل کو دیکھ کر اپنا تاریخی کردار ادا کرنا موقوف کر دیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے پیر برابر نہیں ہوتے، سارے سیاستدان برابر نہیں ہوتے، سارے مولوی بھی برابر نہیں ہوتے، جہاں بکاؤ ہوتے ہیں وہاں جانباز بھی ہوتے ہیں۔ اور میں نے نوائے وقت نے پیر کے دن ایک بہت بڑا علماء کا ایک اجلاس بلایا، اس نے عنوان تھا دینی جماعتوں کا سیاسی کردار، دینی جماعتوں کا سیاسی کردار،
میں نے وہاں بھی کہا اور یہاں بھی کہتا ہوں، علماء کرام کو یہ کہنے والوں کہ وہ سیاست میں مار کھا گئے، ان کا سیاسی کردار اچھا نہیں ہے، سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کی 47 سالہ تاریخ میں یہ بتلاؤ کہ کون سا سیاسی کردار ہے جسے ہم آئیڈیل کہہ سکیں، کون سا کس جماعت کا، کس گروہ کا، کس طبقے کا سیاسی کردار ایسا ہے جس کردار پہ ہم آفرین کہیں، جس کردار کو ہم کہیں کہ یہ مثال ہے، جس کردار کو ہم یہ کہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، جس مثال کو ہم یہ کہیں، یہ کردار کو ہم یہ کہیں یہ ہماری منظر ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کا کردار ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم مثالی اور آئیڈیل قرار دے سکیں، کسی جماعت کا نہیں۔ لیکن ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں، اگر تو اقتدار حاصل کرنا یہ کامیاب سیاست کی دلیل ہے تو پاکستان میں پھر سب سے اچھا سیاسی کردار فوج کا ہے، کہ پاکستان میں زیادہ عرصہ تک حکومت فوج نے کی ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ نہیں الیکشن کے ذریعے حکومت حاصل کرنا اور پھر حکومت حاصل کر کے عوام کے مسائل حل کرنا یہ سیاسی کردار ہے، تو مجھے وہ حکومت دکھائی جائے جو الیکشن کے ذریعے سے برسر اقتدار آئی ہو اور اس نے اپنے وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی پورا کیا۔ ہم نے تو یہ دیکھا الیکشن کے نام پہ حکومتیں بنی ملک توڑ دیے، الیکشن کے نام پہ حکومتیں بنی ملک توڑ دیے، حکومتیں بنی بینکوں سے قرضے لے کر ہڑپ کر لیے، حکومتیں بنی قوم کے پلاٹ بیچ دیے، حکومتیں بنی باہر ملکوں سے قرضہ لے کر اپنے نام پہ چڑھا لیا، حکومتیں بنی انڈیا کو راز فروخت کر کے پیسے کما لیے، حکومتیں بنی غیر مسلم آقاؤں کے اشاروں پہ ناچتے رہی، حکومتیں بنی۔ اور میرا آج دعویٰ ہے مولویت کو بدنام کرنے والے بتلاؤ کوئی ایک مولوی بتلاؤ جو ملک توڑنے کی سازش میں ملوث ہو، کوئی ایک مولوی بتلاؤ جس نے بینکوں سے قرضہ لیا ہو، کوئی ایک مولوی بتلاؤ جس نے پلاٹ حاصل کیے ہو، کوئی ایک مولوی بتلاؤ جو ہر اسٹیٹ کا شکار ہوا ہو، کوئی ایک مولوی بتلاؤ جو اپنا موقف چھوڑ گیا ہو، کوئی ایک مولوی بتلاؤ جس نے عوام سے وعدہ کیا ہو اقتدار میں آنے کے بعد پورا نہ کیا ہو۔ میں تمہیں مولوی بتلاتا ہوں، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ 9 مہینے تک سرحد کے وزیر اعلی رہے، ان کے دورے اقتدار میں 9 مہینے میں دفعہ 44 ایک دن کوئی ثابت کر دیں۔ مولوی کا اقتدار ہے 9 مہینے میں شراب پر پابندی، بھٹو کو کہا اگر میرے صوبے میں آنا ہے تو شراب نہیں پینا ہوگی، باہر سے شراب پی یا نہ پی میرے صوبے میں شراب نہیں ملے گی۔ اس نے کہا یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، انہوں نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مفتی محمود کے دور اقتدار میں کوئی ڈکیتی ہوئی ہو، ڈاکو نہ پکڑا گیا ہو، کوئی قتل ہوا ہو، قاتل نہ پکڑا گیا ہو، کسی کے ساتھ قومی سطح کا فرار ہوا ہو، فرادی نہ پکڑا گیا ہو، تو کہہ کے مولوی ناکام ہو گیا، مولوی ناکام ہو گیا۔ اور یہ سیاستدان جن کی حالت یہ ہے وہ مولویت کے بارے میں کہیں، گزشتہ اجلاس جو قومی اسمبلی کا آج سے مہینہ پہلے ہوا، اس اجلاس میں ایک سوال تھا بلکہ جنہیں معافی ہو گئی، جنہیں معافی ہو گئی، اس میں جناب 500 افراد کے نام ہیں۔ کتنے افراد کے؟ 500۔ 500 افراد نے کتنا قرضہ لیا؟ 90 ارب روپیہ۔ کتنا قرضہ لیا؟ 90 ارب روپیہ قرضہ لیا، اور قرضہ معاف، اور قرضہ معاف، ایک پیسہ بھی اب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا یہ بتلاؤ یہ جو انہیں قرضہ دیا گیا اور پھر معاف کر دیا گیا، انہیں تو قرضے معاف ہو گئے کروڑوں اور اربوں کے، کبھی کسی غریب کو قرضہ معاف ہوا؟ کسی نے ٹریکٹر کے لیے، کھاد کے لیے، دکان کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، مکان کے لیے، دکان کے لیے قرضہ لیا ہو اور پھر قرضہ اسے معاف کر دیا گیا ہو، کوئی ایک مثال ہے آپ کے ملک میں؟ بلکہ اگر اس کی ایک قسط شارٹ ہو جائے تو اسے حوالات میں بند، چلان کر کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، غریب کی ہزار روپے کی قسط ساتھ ہو تو جیل میں چلا جاتا ہے اور یہ اربوں روپے نہ دے تو معافی مل جاتی ہے. میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ حکمرانوں 12 کروڑ عوام پہ ٹیکس مت لگاؤ. 12 کروڑ عوام پہ ٹیکس آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ٹیکس نہیں لگا؟ آپ کپڑا خریدنے جائیں کپڑے کے ایک ایک انچ پر آپ سیلز ٹیکس اپنے ٹیکس جو ہے وہ اس پر آپ مہیا کرتے ہیں. آپ کپڑا خریدیں اس کے اوپر ٹیکس ہے سیل ٹیکس, جوتا خریدیں سیل ٹیکس, کھانا ہوٹل سے کھانے سیل ٹیکس, آپ اپنے سر کا آنکھوں کا چشمہ خریدیں سیل ٹیکس, جو چیز بھی آپ خریدیں گے اس چیز کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. اور وہ ٹیکس نہ ہو تو وہ چیز اتنی مہنگی بھی نہ ہو, ہر چیز پہ ٹیکس. میں نے کہا 12 کروڑ عوام سے آپ ٹیکس لیتے ہیں, یہ ٹیکس معاف کر دو. یہ ٹیکس اس سال 12 کروڑ عوام سے ٹیکس نہ لو, صرف ان 500 افراد سے قرضے واپس لے لو. ان 500 افراد سے قرضے واپس لے لو تو تمہارے ملک کے بجٹ کا خسارہ بھی پورا ہو جائے گا. خسارہ تھا 45 ارب روپے. کتنا خسارہ تھا؟ 45 ارب روپے خسارہ تھا. 45 ارب خسارہ بھی پورا ہو جائے گا, مزید 45 ارب بچ جائے گا. اور اگر پاکستان کی شاہراہوں پر, پاکستان کے پلوں کی تعمیر پر, پاکستان میں سولنگ بنانے پر, سکولوں کی تعمیر پر, یونیورسٹیوں اور کالجوں پر 45 ارب روپیہ خرچ کر دیا جائے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی دیہات بجلی سے محروم نہیں رہے گا, کوئی دیہات سکول سے محروم نہیں رہے گا, کوئی آدمی پانی سے پیاسا نہیں رہے گا, اور ٹوٹے ہوئے روڈ ہائی وے موٹر وے میں تبدیل ہو جائیں گے. 45 ارب روپیہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ایک سال میں ملک میں انقلاب آ جائے گا. اور ٹیکس عوام پہ کوئی نہیں, ٹیکس عوام پہ نہ آٹا مہنگا, نہ دال مہنگی, نہ گھی مہنگا, نہ کپڑے مہنگے, نہ جوتے مہنگے. مہنگائی بھی نہیں اور عوام کی خدمت بھی ہو رہی ہے, اور ٹیکس اور بجٹ میں خسارہ بھی, بجٹ میں خسارہ بھی نہیں. لیکن حکومت 12 کروڑ عوام سے ٹیکس لے گی, ان 500 افراد سے اصلی قرضہ بھی واپس, اصلی قرضہ بھی واپس. میرا اب یہ دعویٰ ہے ان 500 افراد کی لسٹ میں ہم ثابت کرتے ہیں کون کون ہے. فاروق لغاری ہے, بے نظیر کا خامد ہے, انور سیف اللہ ہے, نواز شریف ہے, حامد ناصر چٹھا ہے, تو مسلم لیگ اور پی پی کے بڑے بڑے وزیر ہیں, اور ان 500 کی لسٹ میں کوئی ایک بھی مولوی نہیں. تو بتلاؤ پاکستان کو نقصان مولویوں نے پہنچایا؟ کسی ایک مولوی نے 1 لاکھ بھی قرضہ لے کر معاف نہیں کرایا. اور میں تمہیں دکھاتا ہوں, کل پی پی کے لوگ تھے, پی پی میں وزیر تھے, پی پی کا وزیر داخلہ نہ وزیر قانون افتخار گیلانی, اور اب مسلم لیگ کے اندر شامل ہے. مسلم لیگ کے شاہ محمود قریشی جو صوبائی وزیر رہے, اب وہ ماشاءاللہ بی بی کے وزیر ہیں. تم کل ادھر ہوتے ہو, آج ادھر ہوتے ہو, کل اس کے ساتھ, آج اس کے ساتھ. جب نواز شریف کا دور تھا تو خارجہ امور کی چیئرمین بے نظیر صاحبہ تھی, خارجہ امور کی چیئرمین بے نظیر صاحبہ تھی. تو تم آپس میں بدلتے رہتے ہو, لوٹے بنتے ہو, ہاف ٹیلنگ کا شکار ہوتے ہو. کیا کبھی کوئی مولوی بھی لوٹا بنا ہے؟ کبھی کسی مولوی نے بھی کوئی جماعت چھوڑی ہے؟ کبھی کسی مولوی نے اپنی جماعت چھوڑ کر پیسے لے کر دوسری جماعت میں کوئی مولوی گیا ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں چاہے آج کا مولوی کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی مولوی کا کردار موجودہ سیاست میں ایسا کردار ہے جس نے ملک توڑا بھی نہیں, ملک کھایا بھی نہیں, اور جو ہارس دینے کا شکار ہوا بھی نہیں, ہارس دینے کا شکار ہوا بھی نہیں. اور انہی مولویوں میں سے ایک میں ہوں. مجھے آج سے 6 دن پہلے ایک ایجنسی نے فون کیا, اس نے کہا حکومت آپ کے بارے میں ان قریب ایک بہت بڑا سکینڈل چھاپنا چاہتی. میں نے کہا اچھا, میرے بارے میں کیا سکینڈل چھاپے گی؟ اس نے کہا آپ کے بارے میں یہ سکینڈل چھاپے گی کہ آپ نے ملیں لگا لی ہیں، آپ نے حکومت سے قرضے لیے ہیں، آپ نے کارخانے لیے ہیں، آپ نے بڑی بڑی گرانٹیں لی ہیں، بڑی بڑی گرانٹیں آپ نے لی ہیں۔ میں نے کہا اچھا حکومت تو چھاپے گی نہیں چھاپے گی، تو میری طرف سے چھاپ دے۔ اس نے کہا کیا چھاپوں؟ میں نے کہا حکمرانوں سے کہو ٹیکسٹائل مل بڑی دور کی بات ہے، فیکٹری بڑی دور کی بات ہے، اگر میں نے، میرے بھائی نے، میرے رشتہ داروں نے، دور کے رشتہ داروں نے، قریب کے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے، میری جماعت کے لوگوں نے، میرے ایم ایل اے بننے کے بعد اگر ایک کھڈی بھی لگائی ہے، ایک کھڈی، تو میں استعفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک کھڈی میرے بڑی دور کی بات ہے، اور اگر ایم ایل اے بننے کے بعد میں نے اپنے ذاتی مکان بھی بنوایا ہو تو پھر بھی تم پر میرا استعفی واجب ہے۔ ہم تو آج بھی مسجد والوں کے اسی کمرے میں رہتے ہیں، اخبار میں چھپ گیا 2.5 مرلے، جب ہم نے ناپا تو میرا مکان 2 مرلے کا ثابت ہوا، 2 مرلے میں دو کمرے، ایک کمرہ آپ کے لیے، ایک کمرہ ہمارے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، ایک عوام کے لیے، دو کمرے، اور وہ بھی مسجد والوں کے، جس دن امامت گئی اس دن گھر بھی گیا، وہ اس مسجد کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ مسجد ہے تو کمرے ہیں، اگر مسجد میں نے چھوڑ دی کل کسی گھمنڈ میں آ کر تو وہ بھی جاتے رہیں گے، پھر مجھے کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑے گا۔ لاؤ تم مولوی کہتے ہو، مولوی سیاست نہیں کر سکتا، مولوی ہی سیاست کر سکتا ہے اگر وہ مولوی ہے، اور میں بکاؤ آدمی کو مولوی نہیں مانتا، میں غدار کو مولوی نہیں مانتا، میں عورت کی چوکھٹ میں سب جھکانے والے کو مولوی نہیں مانتا، میں صنعت کار کی کرسر ایسی کرنے والے کو مولوی نہیں مانتا، میں پیسے لے کے دین بیچنے والے کو مولوی نہیں مانتا، میں انگریز کی طرح تعویذ دینے والے کو مولوی نہیں مانتا، میں سود کی محافظ قوم کے غداروں کے لیے فتوے دینے والے کو مولوی نہیں مانتا۔ مولوی کل بھی انمول تھا، مولوی آج بھی انمول ہے، مولوی کل بھی نہیں بکا، مولوی آج بھی نہیں بکا، مولوی کل بھی کزا تھا، مولوی آج بھی ڈٹا ہے۔ مولوی سیاست نہ کریں تو مولوی کیوں نہ کریں؟ اس لیے مولوی سے خطرہ صرف بے نظیر کو نہیں، مولوی سے خطرہ تو اس کے آقاؤں کو ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدر کلنٹن نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا بڑا مخالف رشیا ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں سب سے زیادہ خطرہ بنیاد پرستوں سے، اسلامی تحریکوں سے ہے، ہمیں سب سے بڑا خطرہ وہ اسلامی جماعتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، جو برائی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتی ہیں، جو ہمارے کلچر، تہذیب، معاشرت، معیشت کے مقابلے میں سدے سٹنگلی بنتی ہے، وہ جماعتیں جو یہودیت، عیسائیت اور اسی طرح ہنودیت کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہیں، وہ صرف بے نظیر کے خطرہ نہیں، وہ صرف اور حکمرانوں کے لیے نہیں، وہ خطرہ امریکہ کے لیے ہے، یورپ کے لیے ہے، اور دنیا دیکھے گی جس طرح روس کو مولوی فتح کر چکا ہے، امریکہ بھی مولوی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ رشیا کو فتح کرنے والے بابو تھے، رشیا کو فتح، آپ نہ سمجھے کہ ہم مولوی نہیں، آپ سارے مولوی ہیں۔ امریکہ اور بے نظیر کی نظر میں ہر وہ شخص مولوی ہے جو دین چاہتا ہے، ہر وہ شخص مولوی ہے جو اللہ کا نظام چاہتا ہے، ہر وہ شخص مولوی ہے جو کفر کی یلغار کے سامنے کھڑا ہے، کافر کے مقابلے میں ہر وہ شخص مولوی ہے جس نے محمد کی شریعت داڑھی رکھی ہے، اس کی نظر میں ہر وہ شخص مولوی ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی، ٹائی پتلون پہنی ہوئی ہے مگر بات اسلام کی کرتا ہے، عدالتوں میں حق کے لیے جھگڑتا ہے، وہ حق بات کا پرچار کرتا ہے، اسے ڈر المولویوں سے ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے، کیا رشیا کو، روس کو تباہ کرنے والا کوئی بابو تھا، کوئی آکسفورڈ کا، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، کیا کوئی امریکہ سے یا برطانیہ سے آیا ہوا تھا؟ اگر رشیا کے
کے پرچے اڑائے ہیں تو ان مولویوں نے اڑائے ہیں جن کی داڑیاں پاکستان کے مولویوں سے بھی دو گنا بڑی تھی. ان کی داڑیاں تو دیکھو اتنی بڑی ماشاءاللہ داڑیاں. ان مولویوں نے رشیا کو تباہ کیا, نیست و نابود کیا. وہی مولوی آج کشمیر میں لڑ رہا ہے, وہی عام مجاہد, وہی لوگ آج فلپین میں برما میں, وہی مولوی آج صومالیہ میں, وہی مولوی آج فلسطین میں, وہی مولوی آج یوگوسلاویہ میں, وہی مولوی آج بوسنیا میں لڑ رہا ہے. اسی مولویت سے, اسی دینداری سے, اسی اسلامیت سے, اسی بنیاد پرستی سے جسے فنڈامنٹلزم کے نام سے پکارا جاتے آج دنیا کفر لرزا اور ترسا ہے. اور مجھے ویسے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں یعنی بنیاد والے ہیں. کیا ہے بنیاد
والے؟
بھئی ہم بنیاد والے ہیں, تم بے بنیادے ہو, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے, واقعی ہم بنیاد والے ہیں, واقعی ہم بنیاد
والے.
آپ کو آپ کے والد کا نام یاد ہے؟ بولو بولو, آپ کے والد کا نام یاد ہے؟ آپ کو اپنے دادا کا نام یاد ہے؟ پردادا کا نام یاد ہے نا؟ امی کا نام یاد ہے نا؟ نانی کا یاد ہے؟ پر نانی کا یاد ہے؟ آپ نسلی ہیں, آپ بنیاد والے ہیں. کسی گورے سے پوچھو باپ کا نام کیا ہے, وہ نہیں بتا سکے گا. کوئی گورا باپ کا نام نہیں بتلا سکتا, میرا چیلنج ہے یہاں کھڑے ہو کر نہیں. یہ چیلنج ہم نے رشیا یورپ میں جا کے کیا, باپ کا نام بتلاؤ. آپ کے شناختی کارڈ میں آپ کے والد کا نام ہے یا نہیں ہے؟ گورے کے شناختی کارڈ میں اس کے باپ کا نام نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا چلو باپ کا تو نہیں پتا چلتا, پتہ نہیں ایک ایک کتنے کتنے باپ ہوں گے, چلو ماں کا نام لکھو. کچھ عرصہ تک گورے کے شناختی کارڈ میں ماں کا نام رہا. پھر انہوں نے کہا ماں بھی جنتی ہے, اسپتال میں چھوڑ کے چلے جاتی ہے, اسے بھی نہیں پتا میں نے کس کو جنا, جننے والے کو نہیں پتا مجھے کس نے جنا, کوئی پتا نہیں. اب ماں کا نام بھی شناختی کارڈ میں نہیں ہے, ماں کا نام بھی شناختی کارڈ میں, صرف پہچان کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا, فلاں تاریخ کو فلاں ہسپتال میں پیدا ہوا. امریکہ کی 30%, برطانیہ کی 40%, یعنی 100 میں 40 آدمی ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, جن کی نہ ماں ہے نہ. تو یہ بے بنیادے ہوئے یا نہ ہوئے, انہیں تکلیف ہے کہ آپ بنیاد والے کیوں ہیں؟ یہ بے نسلے, یہ افتر, یہ دم کٹے, یہ نسل سے نا تعلق ہونے والے. قائد محترم مولانا فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہ شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے, یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ میچ ہے. آپ اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کس چیز سے بنا؟ لوہے سے بنا. لوہا کس کمپنی سے بنا؟ پھر چلتے ہیں, یہ گھوڑا ہے, گھوڑا نسلی ہونا چاہیے, وہاں گھوڑے نسلی رکھتے ہیں, گھوڑے نسلی ہونے چاہیے, گدے نسلی ہونے چاہیے, انگریزوں کے کتے. بولو بولو, انگریزوں کے کتے. اب میں زیادہ تو بات نہیں نا کھول سکتا. کتا نسلی ہونا چاہیے, بندر نسلی ہونا چاہیے, ریچھ نسلی ہونا چاہیے, گھوڑا نسلی ہونا چاہیے, بندر نسلی ہونا چاہیے, لیکن بندہ نسلی نہیں ہونا چاہیے, بندہ نسلی نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا قبیلوں میں, ہم نے تمہیں پیدا کیا برادریوں میں, لتعارفوا, تاکہ تمہارا تعارف ہو. غیرت کے عنوان سے, نقش و نگار کے عنوان سے, شجاعت کے عنوان سے, سخاوت کے عنوان سے, شرافت کے عنوان سے, رضالت کے عنوان سے تمیز ہو سکے. آپ کی اور مسلم امہ کی بنیاد ہے, ہم نسلی لوگ ہیں, ہماری برادریاں ہیں, اباؤ اجداد ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, نانیاں ہیں, دادیاں ہیں. لیکن انگریز دم کٹا ہے, بے بنیاد ہے, اپنی نسل گم کرنے والا ہے. وہ چاہتے ہیں جیسے میرے مام ہیں ویسے ہی پاکستان کے لوگ بھی بن جائیں, ویسے ہی پاکستان کے لوگ بھی. اب مولوی اگر ختم ہوگا تو نکاح بھی ختم ہوگا, مولوی اگر ختم ہوگا تو حرام حلال کے مسئلے بھی, مولوی اگر ختم ہوگا تو زنا کے مسئلے بھی ختم, مولوی اگر ختم ہوگا شریعت ختم ہوگی, شریعت ختم ہوگا تو بدکاری عام ہوگی. تو بے نظیر کو تو یہی کچھ چاہیے, اس لیے کہ وہ صرف زرداری کو پسند یا اسی پر اکتفا, اس لیے کہ اسے وہ معاشرہ چاہیے, وہ ماحول چاہیے جہاں ایک رات کہاں دوسری رات کہاں, اور اگر اس میں جرت ہے تو ہفت روزہ تکبیر میں چھپنے والے اس انٹرویو پر آج بھی وہ مقدمہ کرے جس انٹرویو میں یہ چھپا تھا کہ جب محترمہ آکسفورڈ میں پڑھتی تھی تو روزانہ لڑکوں سے کہتی تھی آج رات میرے ساتھ گزار لو. اگر یہ باتیں اس وقت نہیں تھیں, آکسفورڈ میں یہودی یار نہیں تھے, عیسائی دوست نہیں تھے, اور وہاں کے کلچر اور تہذیب میں ہر رات کسی کی آگوش میں نہیں تھی, تو پھر بات کرو. اور اگر تمہاری عادت وہیں سے بگڑی ہوئی ہے تو مولویوں کو کیوں کوستی ہو؟ کیا قصور ہے مولویوں کا؟ مولوی کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کسی کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنے دیتا. مولوی کا جرم یہ ہے وہ فراڈ کی سیاست کو نہیں چلنے دیتا. مولوی کا جرم یہ ہے وہ پاکستان کو امریکہ یورپ نہیں بننے دیتا. مولوی کا جرم یہ ہے وہ شراب کے دور نہیں چلنے دیتا. مولوی کا دور یہ ہے وہ ہر عورت کو ہر مرد کے ساتھ نہیں جانے دیتا. مولوی کا قصور یہ ہے بے راستی نہیں ہونے دیتا, بے ایمانی نہیں ہونے دیتا, دھوکہ نہیں ہونے دیتا. یہ جرم کرتے ہیں کرتے رہیں گے. تم آج بھی چلتے ہو, تم چلتے رہو, ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. نہ تمہیں کل قبول کیا تھا, نہ آج قبول کرتے ہیں, نہ قیامت کی صبح تک قبول کیا جائے گا. مولوی اس لیے اگر میری اس تقریر کو سرخنوائی ہو گئی ہے تو وہ حقائق ہی پر ہوئی ہے, حقائق سے ہٹ کر, اور میں نے حوالوں سے کی ہے. اگر کوئی کل کہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ راتیں راتیں گزرتی رہیں, تو میں نہانے کا شوق ہے جس طرح تمہاری امی صاحبہ کی, تمہاری ممی کی تصویریں ننگے نہاتے ہوئے ننگے ڈانس کرتے ہوئے چھپی ہیں, تو مولوی تمہیں پاکستان میں ننگا ڈانس ننگا رقص و سرود کی محفلوں میں جانے نہیں دیں گے. بھاگ جاؤ, یورپ میں چلے جاؤ. اور اسی لیے 15-20 دن کے بعد جب دل اداس ہوتا ہے, دل اداس ہوتا ہے, فطرت مجبور ہوتی ہے, طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے, تو پھر وہاں کا دورہ ہوتا ہے, پھر وہاں کا دورہ ہوتا ہے. جب جی بھر جاتا ہے تو پاکستان میں آ کر حکومت کے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور آ کر کہتے ہیں مولوی حکومت نہیں کر سکتا. مولوی حکومت کر بھی سکتا ہے, اور مولوی ہی حکومت کرنا جانتا ہے. اسلام کے نام پر بنے ہوئے اس ملک میں اگر اسلام چاہیے, وہ سوائے اسلام کو جاننے والے کے اور کوئی دوسرا دے؟ یہ تو عجیب بات ہے. آپ یہ کہیں کہ جی کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر مریضوں کا علاج, تو بھئی اور کون کر سکتا ہے؟ کہتے وکیلوں کے حوالے ہسپتال کر دیجئے. ہسپتالوں کو وکیل چلائے گا, کچہریوں کو تمہارا باپ چلائے گا. کہنے لگے کچہریوں میں بحث ڈاکٹر کیا کریں گے, کچہریوں میں ڈاکٹر, ہسپتالوں میں وکیل. یہ اب کام بانٹ دیے. مزدور جو ہے وہ اب مزدوری نہیں کرے گا. مزدور کیا کرے گا؟ کہنے لگے مزدور آرام سے بیٹھے گا, صنعت کار مزدوری کرے گا, جوتی سینے والا وہ مکان بنائے گا, مکان بنانے والا جوتی بنائے گا. یہ کیا بات ہے؟ اسلام کے نام پر ملک بے نظیر عاشق رسول ہے. ہم اسلام چاہتے ہیں, دے گی کون بے نظیر؟ بے نظیر اور اسلام دونوں میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. مولوی اور اسلام لازم اور ملزوم ہے. اور یہ بات کہ مولوی آج کے دور میں ناکام کیوں ہو گیا, یہ بات یہ ہے کہ مولوی بیک وقت مسلح کا وارث بھی ہے. مولوی عام سیاستدان کی طرح راتوں رات امیر, مولوی اگر مولوی ہے تو پھر وہ ہیروئن کا کاروبار, مولوی اگر مولوی ہے تو وہ قرضے لے کر معاف, مولوی اگر مولوی ہے تو وہ عیاشیوں میں راتیں گزار کے عیاشوں کا دوست اور غمخوار. اگر وہ مولوی ہے تو پھر جب الیکشن آئے گا تو وہ کروڑوں روپے کہاں سے لائے گا؟ کروڑوں روپے. نظام انتخاب, مولوی کبھی اس نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. عدلیہ کا نظام, پولیس کا نظام, انتظامیہ کا نظام جو کہ بالکل جاگیرداروں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے, اس جکڑے ہوئے نظام میں مولوی کیسے نکل کر اقتدار پہ پہنچے؟ ہر جگہ تو حق نواز نہیں ہوتا اور ہر جگہ جھنگ بھی نہیں ہوتا. ہر جگہ حق نواز نہیں ہوتا اور ہر جگہ جھنگ بھی نہیں ہوتا. پھر ہر جگہ سے ایسار کاس میں بھی نہیں جاتا, پھر ہر جگہ سے آدم تارک بھی نہیں بولتا. لیکن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اگر کوئی محنت کرنے والا ہو تو پھر ان تمام اندھیروں کا پیٹ چاک کر کے بھی روشنی کی کرنیں لائی جا سکتی ہیں، اور مولوی مسلے سے اٹھ کر اقتدار میں بھی پہنچ سکتا ہے. آخر میں ہمارے اللہ وسایہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ہمارے پنکھے جل جاتے ہیں، ہمیں واٹر پروف پنکھے مسجد حق نواز شہید کے لیے چاہیے. اس سلسلے میں ہر ساتھی اپنا اپنا نام لکھوائے اور ایک ایک پنکھے کا وعدہ کرے. جب تک آپ اپنا وعدہ نہیں کرتے اور اٹھ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ میں دو چار لفظ تقریر کے لیے سننے آئے. کس نے پنکھے چاہیے؟ 20 آدمی کھڑے ہو جائیں، پیسے ابھی بے شک دیں یا نہ دیں، پنکھوں کا ایک ایک آدمی ایک پنکھے کا وعدہ کر لے. 1000 روپے کا ایک پنکھا، 100 نہ گل کوئی نہیں بننی بھائی. اگر آپ نہیں اٹھیں گے اور میں آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا، پھر اسی طرح سے ایک ایک پنکھے کا وعدہ. ہاں جی، ہاں جی، دو پنکھے دیں گے، ایک پنکھے. نام کیا ہے؟ یہ دیکھو یار، نام منظورہ مسا. پنکھے دینا لگ گیا ہو بھائی؟ خالد پرویز. نام لکھو بھائی. جی صفدر صاحب، 3 پنکھے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ٹھنڈی ہوا لینی ہے تو پھر جڑ کھڑے ہو جاؤ. تقریر گرم سننی، ہوا ٹھنڈی لینی.